اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقبال صاحب یہ سوال اور جواب سنا رہے تھے. سوال یہ تھا کہ ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم ایک ایک اس کا کیا مطلب ہے, اور اگر مطلب ہے تو بار بار کیوں بڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور ہر نماز میں اس کے پڑھنے کا حکم ہے, نہ یہ کہ عام انسان کو پڑھنے کا حکم ہے بلکہ اتقیہ و اذکیہ و اولیہ, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پڑھتے ہیں, ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, جس کو بھی اللہ تعالیٰ فین السلیم عطا کرتا ہے وہ کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھا راستہ دیکھیں, اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے یہ ظاہر ہے اور چیز حقیقت بھی ہے کہ جیسے زمانہ گزرتا ہے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں, تغیرات آتے ہیں. ابلیس اور اس کا کاروان ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس دین حق کو کیا کیا جائے, اتنا مشکوک بنایا جائے, اتنا دھندلا بنایا جائے کہ اس کے ڈھونڈنے والوں کو یہ راستہ نہ ملے. ابلیس کا تو یہی کام ہے کہ اگر رائے حق ڈھونڈنے والے ہوں لیکن ان کو راستہ نہ ملے تو اس میں طرح طرح کی یہ ملاوٹیں اور طرح طرح کی تحریف و افراط و تفریط, یعنی اس میں گھٹانا بڑھانا, غلط تعویلیں کرنا, یہ سب. اور کلام ہے اللہ کا, کلام کس کا ہے؟ اللہ جل شان ہوگا. یعنی قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ جل شان ہوگا کلام. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علیم و خبیر ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ماضی حال اور مستقبل کی خبر ہر آن رہتی ہے, اللہ کی علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, جو تھا جو ہے جو ہوگا وہ سب ہر وقت, یعنی کہ آج ہی ہر وقت اللہ کے علم میں تھا ہے اور ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طرح سے یہ چیز جان دے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ قیامت تک رہنا ہے, اس کو قیامت تک, قرآن کریم جو ہے یہ اس کو کب تک رہنا, قیامت تک رہنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ابھی ہمارے یہاں کانفرنس تھی اپنے کالج میں, تو باہر سے ڈاکٹر لوگ آئے تھے, ہندو تھے, تو एक डॉक्टर साहब हिंदू, तो सब मजहब एक जैसे हैं, सब मजहब ठीक है, ये अल्लाह का कारण है हम लोगों पे, अल्लाह का बड़ा एहसान है जिसका हमें एहसास नहीं। और इंसान गौर करता है तो हजार के लाख जाने भी अल इस्लाम के एक एक नुक्ते पर फिदा करेगा फिर भी काम, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि हमें ये दौलत नसीब। तो मैंने कहा ठीक, मजहब सब मजहब हैं, लेकिन चंद बातें आप गौर करो, चंद बातों पर गौर करो। उसको मैंने कहा नहीं, लिखा बाद में, वो जल्दी में जो गाड़ी में जा रहे थे, तो चंद बातों पर आप गौर करो। सब मजहब ठीक है, लेकिन आपको ये मान कर चलना पड़ेगा, और ये ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ दीन इस्लाम ही ऐसा एक मजहब है जो अपनी असली हालत में मौजूद है, ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, कोई मजहब असली हालत में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि कोई ईसाइत हो, यहूदियत हो, हिंदू या कोई बुद्धिज्म जो भी है कि वो अपनी असली हालत है। इस्लाम ही एक मजहब है कि जो अपनी असली हालत में, और दूसरा ये कि हर मजहब को एक आसमानी किताब दी गई, एक आसमानी रही सहीफा दिया गया, लेकिन इस्लाम ही एक मजहब है जिसका सहीफा आसमानी यानी कुरान करीम अपनी असली हालत में क्या है मौजूद। कोई भी डिवाइन बुक जो है असली हालत में मौजूद है ही नहीं, बाइबल अपनी हालत में नहीं है, तौरात अपनी हालत में, जबूर का तो बिल्कुल कम निशान है, और वेदों का ये भी मालूम नहीं किसने लिखे, किस जमाने में लिखे, इतना भी नहीं मालूम। तो और कुरान करीम के एक नुक्ते का भी किसी जगह नहीं क्या हुआ तगय्युर। मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से हैदरपुरा में जो जलसा था वहां कोई मौजूद था, वहां मौलाना नसीम साहब आए थे गाजी शेखुल हदीस मुरादाबाद, उन्होंने एक मुनाजरा सुनाया, डिबेट ट्रेन में उसको एक मुनाजरा हुआ था एक महंत से, महंत समझ रहे जो योगी होता हिंदुओं का बड़ा वो, और उसके बड़े चेले साथ थे ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे थे बात। तो बहुत बातें जो उसको इकरार करवाई तो उसने उसको बताया देखो आपको मैं मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने इस जिस्म को खाक से बनाया, बनाया भगवान जी बनाया, तो इस जिस्म का जो भी जरूरियात है सब खाक से आती है, खाना आता है जमीन से उगता है, कपड़ा आता है तो ये वहीं से आता है, मकान है, जितनी भी जरूरियात बॉडी की है जिस्म की है कहाँ से पैदा होती है, जमीन से पैदा होती है, खाक का पुतला है और जरूरत कहाँ से आती है। तो कहा आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस जिस्म में एक आत्मा है जिसे हम रूह कहते हैं, वो लोग आत्मा बोलते हैं, कहाँ है, और ये भी मान कर चलना पड़ेगा कि वो आत्मा खाकी नहीं है, कहीं वो खाकी नहीं है, वो जमीन के जन्म से मैटर से नहीं है, काया ये भी है। तो ठीक, अब जिस्म के लिए जो गजा आई वो आई जमीन से, जिस्म के लिए गजा आई वो कहां से आई, अब आप बताओ कि रूह के लिए जो गजा आई वो कहां से। मेहनत जी सोचने लगे, बहुत उम्र रसीदा तकरीबन 90 साल थे। आपने सिखा कोई अगर थोड़ा जी तो कहा, पहले कहा मेहनती ने आप पीर हो, मौलाना नसीम साहब से कहा, वो कहता उन दिनों में नौजवान हो तो आप पीर हो, कहा जी मैं न मंगल न इतवार न पीर, तो सीधा साधा मुसलमान हूँ मैं, न मंगलवार हूँ न इतवार हूँ न पीर, मंडे को पीर बोल रहे हैं। अच्छा, वो बात तो मुझे नहीं सुनानी है, लेकिन उसने बहुत अच्छा नुकता वहाँ बयान किया था, बहुत इल्मी शख्सियत थी, अल्लाह उनका दर्जा पूरा करे, इल्मी शख्सियत अब बहुत अच्छे अंदाज से इस बात को साबित किया, अकली तौर पर और इल्मी तौर पर, कि बॉडी जो है जमीन से यानी खाक से है और उसकी गजा आती है वहां से, और जमीन से बहुत चीजें निकलती है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, वो निकलता है, लेकिन ये सब जिस्म की गजा नहीं बनती, जिस्म की गजा वो बनती है जिसको जिस्म को बोल पता है, जिस्म जो हम चावल रोटी मेवा शेवा यही तो बनती है, क्योंकि इनको जिस्म क्या करता है कबूल करता है, लोहे को कबूल नहीं करेगा और दूसरी चीजों को कबूल नहीं करेगा, तो गजा कौन सी चीज बनेगी जिसको जिस्म, ये भी सही बात है, जिसको जिस्म कबूल करेगा वही क्या है गजा है। जरा अब ये बताओ तुम रूह को, रूह ने किस चीज को कबूल किया? एक तो हमने ये मान लिया कि रूह खाकी नहीं है, और दूसरा ये मान लिया कि जिस्म जो है जिस्म खाक से है और इसकी गजा वही है जिसको जिस्म कबूल करता है। हाँ ये तो सही है। और तीसरी बात ये है कि अब बताओ रूह ने कौन सी गजा कबूल की? हम मेहनत जी तो अटक गए बेचारे, तो कहा अच्छा मैं बताऊं, हम बताओ, कहा रूह ने सिर्फ कुरान करीम को कबूल किया, रूह ने सिर्फ कुरान करीम को, आप कुरान करीम के अलावा दिखाओ एक भी किताब का एक भी हिस्सा किसी सीने में किसी रूह ने यानी जज़ब किया हो, कोई दिखाए बाइबल का 3 पेज उसको याद है, पहले वो असली हालत में नहीं, कहा देखो ये उसके साथ 2 लड़के थे, इन दोनों के सीने में पूरा कुरान, और मुझे को खुद हाफिज है, अलहमद से वन्ना से कभी सुना दूं, और अब नहीं हजारों लाखों ऐसे आपको सामने कर दूंगा, खफास तो हैं आप लोगों को मालूम, जो कुरान को अपने सीनों में लिए हैं। तो ये सिर्फ ये है कि रूह ने सिर्फ इसी चीज को कबूल किया है, रूह की गजा यही है, क्योंकि इसको कबूल किया, दूसरी चीजों को कबूल नहीं किया। बात समझ में आ गई कि जिस्म की गजा वो चीज बनेगी जिसको जिस्म ने कबूल किया, और रूह की गजा वो चीज बनेगी जिसको रूह ने कबूल किया। अब देखना है रूह ने किस चीज को कबूल किया, कि रूह ने कुरान के बगैर किसी चीज को कबूल किया। तो उसके बाद उस योगी ने, ये जो लोग होते हैं राहिब होते हैं ईसाई और जो भी दूसरे, तो ये कुछ रियाजत करते हैं, क्या करते हैं यानी गार गुफा में जाकर खाना पीना बंद वो ये और कुछ ऐसी रियाजत करते हैं, तो इनकी नफ्स की थोड़ी सी सफाई हो जाती है, और उस नफ्स की सफाई की वजह से इनको कुछ शैतानी तसर्रुफ हासिल होता है, होता है। यानी अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब क्या है, ये दुनिया क्या है, यानी अगर आप मैग्नेट किसी के हाथ में, तो मुसलमान के हाथ में तो काफिर के हाथ में, तो इसकी सिफत ये है कि ये लोहे को अट्रैक्ट करेगी, है ना, और आग रखेंगे तो ये बर्फ को पिघला देगी। ये दुनिया क्या है, दारो असबाब है। और जो भी अब हिंदू चावल का दाना उस पर मेहनत करेगा तो वो शाल ही उगाएगा, और मुसलमान करेगा वो भी उगाएगा। तो यहाँ अल्लाह ने इन चीजों को ईमान पर मुनासर नहीं रखा, ये तो दारुल असबाब बनाया, जो इन चीजों पर मेहनत करेगा वो पाएगा। इसी तरह से जो नफ्स पर ये मेहनत करेगा तो वो चीज वो उसको हासिल होती है, लेकिन वो नफ्स ही की हद तक होती है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। उसके आगे जो अल्लाह ने बहुत अभी ये जो आयत आगे इन्होंने जिसका ये किया जिक्र इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, ये तो ये इस बात ही का तकाजा है कि ये नफ्स के आगे बहुत से मुकामात हैं जहां से इसको गुजरना है। बार बार मांग रहा है इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम और किसी जगह रुक नहीं रहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिन्होंने फरमाया उती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखरीन, मुझे अव्वलीन व आखरीन व सब का इल्म दिया गया। उती तो इल्म अव्वलीन वल आखरीन, मुझे अव्वल और आखिर सब का इल्म दिया गया, और वो भी ये दिन सिरात अल मुस्तकीम मांग रहे थे, वो भी मांग रहे ये दिन सिरात। ऐसा साबित नहीं होगा कि सूरह फातिहा में इस आयत को नहीं पढ़ते थे, समझ गए। तो यानी इसके जो हैं बहुत से मुकामात हैं, बहुत से दर्जे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। तो मैं ये आदत कर रहा था कि अब इनको जो नफ्स अब इस महंत ने देखा कि मेरी इस इल्मी लाइन से तो मैं इस पर काबू, तो महंत जी ने बस गर्दन यूं करके अब अपना वो कुछ कर रहा। मौलाना नसीम साहब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जैसे ट्रेन मुझ पर तंग हो रही है, इनको ये क्या हो रहा है इधर से, जैसे अब मैंने देखा कि ये जो है क्या ऐसे बैठा है। तो कहा कि मेरे दिल में अल्लाह ने आए ये हदीस, मतलब ये हदीस है, हदीस यानी ये असल में उतबा बिन वलीद का कौल है, ये हदीसों में नकल किया गया है कि जब कुफारे मक्का अबू जहल और बड़े बड़े उन्होंने कहा कि ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते हैं, अब इस कुरान के से हमारे लोग उनके नज़र में बेदीन हो रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो ये शहर है, किसी ने कहा शायरी है, किसी ने कहा कहानत है, किसी ने कहा कुछ है। तो उन्हें वलीद थे गालिबा, तो उसने कहा देखो मैं शहर भी जानता हूँ, शायरी में भी मेरा बड़ा कमाल है, ज़रा मैं जाऊँगा मैं और देखूँगा कि ये क्या ये जादूगर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये साहिर है या शायर है या क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, और जब उतबा ने सुना और वापस आया जो उसने जुमला कहा है, वल्लाह वल्लाह हुवा यालू वला योला, ये कलाम ऐसा है, ये काफिर मक्का कह रहा है कि ये ऐसा कलाम है कि जो हमेशा गालिब आएगा, कभी मगलूब नहीं होगा। क्या होगा? हमेशा गालिब आएगा और कभी मगलूब। कभी मगलूब नहीं होगा। ये कुरान की तिलावत ही थी जिसने मदीने को फतह किया। मदीना किसी तलवार से फतह नहीं हुआ, कितने इस्लाम की तलवार से फैला है। मदीने को मुसैब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की किरत से पूरा मदीना फतह हुआ है। मुसैब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि मदीना जा, और वो मदीना में बैठते वो सिर्फ कुरान की तिलावत करते, और जो तिलावत सुनता तो वही ईमान ले आता। جو تلاوت سنتا اور قرآن نے کہا, قرآن نے کہا کہ اگر تم کو کوئی کافر پناہ مانگے گا تو اس کو پناہ دے دو. کب تک پناہ دے دو؟ اس کو قتل مت کرو. حتی یسمع کلام, غور کرنے کی چیزیں ہیں, سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ جب تک یہ قرآن نہ سنے تب تک اس کو کچھ مت کرو. حتی یسمع کلام, اگر یہ تم سے پناہ مانگے تو اے مسلمانوں ان کو پناہ دے دو, کیونکہ یہ جب تم سے دور تھے تو یہ قرآن نہیں سنتے تھے. اب جب تمہارے پاس آئیں گے پہلے ان کو موقع دے دو کہ قرآن سنیں. اور یہ یقینی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ زرخیز ہے, تعصب نہیں ہے, شکاوت نہیں ہے, قرآن سن کر فوراً قبول کرے گا. جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ صحابی گزرے ہیں کہ میں نے جب سنا, یہ ایک آیت پڑھی جا رہی تھی, ان عذاب ربک لواقع لیس لہ دا, ان عذاب ربک لواقع. اگر آپ مکی آیات کو دیکھیں گے, جو مکہ شریف میں آیتیں اتری ہیں, وہ اسی وزن پر اور ایسی, یعنی ان میں ایسی شدت اور اس میں ایسا وزن اور اس میں ایسا اثر کہ وہ جو اہل کفار تھے ان کے دل لرز جاتے تھے. جو آخر میں قرآن کریم کے جو امپارا اور اس کے ساتھ میں یہ آخر کیا ہے, یہ مکی صورتیں ہیں, انہیں جب ابتدائی اسلام میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس شدت کے ساتھ, اب ان الفاظ کا, یہ تو کلام اللہ کا, تو حضرت جابر بن مطعم کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے لگا کہ عذاب میرے سر پر ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے, فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو پھر اطمینان ہو, فوراً کلمہ پڑھ لیا. قرآن اسی لیے کہا کہ ان کو مہلت دے دو, حتی یسمع, کہ جب تک یہ قرآن نہ سنے تو تب تک ان کو محلت دے دو. تو اصل میں یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, لیکن ہم لوگ کیا ہیں, اس سے کیا ہے, غافل پڑے ہیں. تو یہ اس نے جب واپس آیا یہ سردار کفار تو کیا کہا, الکلام ہوا یا لو بلا یو بلا, یہ ایسا کلام ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب, اور یہ قیامت تک کے لیے. میں مسلمانوں کو مایوس ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن قیامت تک رہے گا, رہے گا نہیں رہے گا, تو ہمیشہ غالب رہے گا. کوئی کلام اس پر غالب نہیں آ سکتا, کوئی کلام اس پر غالب نہیں آ سکتا. اسی لیے سب سے زیادہ جو درجہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے قاری قرآن ہی کو. کس کو دیا گیا؟ اور کہا جائے گا ورتل ورتقی, قیامت میں جنت میں قاری سے کہا جائے گا, یعنی حامل قرآن سے. قاری سے مطلب حامل قرآن, جس کے سینے میں قرآن ہو. کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا اور تمہاری منزل وہی ہوگی جہاں تو رکے گا. جہاں تک پڑھتا جائے گا اور اس کا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک ایک آیت سے ایک درجہ بڑھے گا, وہ بائن درجتین ماں بین السماوات والارض, یعنی ایک آیت پڑھے گا تو ایک درجہ بڑھے گا, ایک آیت پڑھے گا تو اور درجہ, دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان. اور یہ کس کو ملے گا, کس کو ملے گا؟ یہ حامل قرآن کو ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رمضان شریف میں, رمضان کی فضیلت, رمضان کی برکات, رمضان کے انوار, رمضان میں یہ, رمضان میں وہ, شب قدر میں یہ, یہ سارا کیوں ہے؟ یہ ساری قرآن کی برکت. رمضان شریف میں یہ سارا کیسے؟ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہو. تو گویا کہ شہر رمضان میں جتنے بھی ہم اس کی جو یہ ساری برکتیں، فضیلتیں، انوار اور یہ سارا یہ صرف قرآن کی وجہ سے. اور انا انزلناہ، اب لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، کیوں ہے؟ قرآن سے ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا درجہ دیا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، بڑے بڑے اس کا اندازہ نہیں. اور کیا فرمایا؟ انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں آپ جیسا ایک بشر ہوں، ان میں ایک آپ جیسا کیا ہوں؟ انسان ہوں. ہاں فرق ہے، یوحا الیہ میرے پاس قرآن آتا. اب دیکھو رمضان کا اتنا یہ فضیلت سبب قرآن بن گیا، اور لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت سبب بنا نہیں بنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ نے ان سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، تو کہہ دیجئے کہ میں آپ جیسا ایک بشر ہوں، لیکن جو فرق ہے وہ بہت بڑی فرق ہے کہ میرے پاس قرآن آتا ہے. وہی تو قرآن ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہی قرآن جو ہے، یہی قرآن جو ہے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، یہی قرآن جو ہے امت کے ایک بڑے طبقے کو جہنم میں لے جائے گا. ان ھذا القرآن اتخذوا ھذا القرآن محجورا، کہ یہ قوم ایسی ہے جس نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑا، الگ چھوڑا، اور اس وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ جہنم رسید ہو جائیں گے. یعنی قرآن مومن کے لیے حجت بھی ہے اور مومن کے خلاف بھی حجت ہے. جو اس کے ساتھ ویسا کرے گا جس کی جو یہ چاہتا ہے تو اس کا درجہ وہ جیسے بھی سنا، اور جو اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں، اور قرآن جس کے خلاف مقدمہ کرے گا اس کے بچنے کی کیا صورت ہے، اور قرآن جس کی سفارش کرے گا اس کے نجات کی بھی کوئی کیا ہے، نجات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. شک جس کی قرآن شفاعت کرے گا اس کی نجات میں کوئی شک نہیں، اور قرآن جس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا کہ اس نے مجھے پس پشت ڈال دیا، اب اس کے بچنے کی بھی کیا صورت ہے؟ کوئی صورت ہے؟ نہیں صورت. اور اس سے پہلے کہ مولانا نسیم صاحب کی بات جو ذہن میں آئی، جس ان سے سب سے پہلے جو انہوں نے کہا اس محنت جی کو، کہ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اب پہلے قرآن کی آیت یا حدیث بولتے ہیں پھر اس کا ترجمہ بولا دیتے ہیں. اب وہ اس محنت کو بھی ایسے کرتے تھے، پہلے عربی بولتے تھے، عربی بولنے کے بعد پھر اس کو سمجھاتے تھے ہندی میں. تو مولانا نسیم صاحب کہتے ہیں جب میں عربی پڑھتا حدیث یا قرآن کی آیت پڑھتا تو وہ اس طرح کرتا، آنکھیں اوپر کو کرتا، اور پھر پھر کہتا نہیں پھر پڑھو. دو تین بار مجھ سے عربی پڑھواتا, ہر بار جس بار بھی میں نے حدیث سنائی اس کو عربی کی عبارت یا یہ کہ قرآن کریم کی آیت, تو ہر بار ایسے ہی کرتا, آسمان کی طرف دیکھتا اور پھر بار بار پڑھنے کی. اور میں نے کہا یار تجھے عربی آتی نہیں تو تو یہ کیا کرتا ہے, تجھے عربی تو آتی نہیں. کہا جب تو, اب یہ اس نفس کی جو اس نے نفس کو ریاضت کی تھی اس محنت نے, اس نفس کی اس سے ان کو اتنی جلا ہو جاتی ہے, اتنی صفائی ہو جاتی ہے. یہ کہا جب تو عربی عبارت پڑھتا ہے تو تمہارے ہونٹوں سے ایک نور فوراً آسمان کی طرف چلا جاتا, میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے یہ محمد صاحب کا نور ہے. نور نہیں بولتے, وہ روشنی بولتے ہیں, لائٹ. کہا تجھے کیسے پتا؟ تو کہا کہ ہم جب یہ اپنی طرف وہ جو بھی کیا کرتے ہیں ریاضت, تو ہمیں ہر طرف سے اندھیرا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس روشنی سے کچھ مدد مانگتے ہیں. یہ روشنی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو غرض یہ, اور ایک مشہور, یہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا, ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں عبدالعزیز دباغ. کیا گزرے ہیں عبدالعزیز؟ وہ تھے نابینا, بلائنڈ. اب کوئی ان کے پاس حدیث پڑھتا تو فوراً بولتے یہ حدیث ہے, اور یہ بھی بولتے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, اور کوئی دوسری چیز پڑھتا تو بولتے یہ قرآن ہے. خود نابینا تھے لیکن دوسرے کے سننے سے فوراً فیصلہ کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ ایسے کیسے کرتے ہو, نابینا ہو تو آپ نے پڑھا شڑا نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, اور یہ اب حدیث ہے تو صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے؟ کہا دیکھو ہر ایک کا الگ الگ نور ہے, جب قرآن کی آیت کوئی پڑھے گا تو اس کا الگ نور ہوتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے, حدیث کا الگ نور ہوتا ہے, مجھے اس نور سے پتا چلتا ہے یہ حدیث ہے, اس نور سے پتا چلتا ہے یہ آیت قرآنی ہے. اب یہ نابینا تھے یا ہم نابینا ہیں, ذرا یہ بتاؤ. عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نابینا تھے یا کہ ہم لوگ نابینا ہیں؟ جن کو قرآن اور حدیث کا نور نظر نہیں آتا, ہم میں سے کتنے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ اور ہمارے بزرگوں کے ہاں, ہمارے بزرگوں کے ہاں حدیث کی تلاوت کا بھی معمول تھا. جیسے قرآن کی تلاوت مستقل عبادت, یہ واحد کتاب ہے دنیا میں, واحد کتاب ہے دنیا میں جس کے پڑھنے پر بھی ثواب. ایک تو سمجھنا اور عمل کرنا وہ الگ چیز ہے, ایک خالی پڑھنا. کوئی کتاب آپ دکھا سکتے ہیں جس کا پڑھنا عبادت ہے؟ صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور آپ دیکھو اس کے معجزے ہر زمانے میں ہیں, اس کے معجزے ہر زمانے میں, اور آج کے زمانے میں بھی اگر آپ مدرسوں کو دیکھو گے تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. مدرسے ہیں نا جو بچے حفظ کرتے ہیں, ایسے صبح جہاں رٹتے 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 ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, اور یہ ایک دم معجزہ ہے اللہ کا, اسی قرآن کا معجزہ. کیوں معجزہ ہے؟ کوئی ان کے پاس بیچاروں کے پاس سارا سامان نہیں, کوئی آمدنی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور اللہ کے آپ سے مدد کر. اللہ پوری دنیا پریشان, پوری دنیا میں اکنامک کرائسس, لوگوں میں اکنامک کرائسس, مہنگائی, کیا پتا نہیں کیا کیا, اور مدرسے والوں کی جو انتظام اللہ تعالیٰ تعالیٰ عجیب و غریب. یہ تو قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سب پریشان ہوتے, محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں جو مدرسے کی عرد, پتا نہیں کہاں سے آتا ہے, عرب سے آتا ہے شاید, عرب سے پیسہ آتا ہے, یہ مدرسے کیسے چلتا ہے, ارے بیوقوفو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ معجزہ قرآن ہی ہے، عجیب و غریب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ، اور یہ کارخانہ چلتا رہتا ہے. تو آج بھی آپ اس کے معجزے اور اس کے معجزے کبھی، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ کلام ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا. لیکن ہم اندھے ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں اپنا کہتا ہوں، اب لوگ مجھے وہ غصہ نہیں کرنا، ہم نے کیوں کہا، اب یہ پلورل میں بولا جاتا ہے، ہم لوگ اندھے ہیں. اگر کوئی کہے گا میں نہیں ہوں تو ثابت کرنا پڑے گا اس کو کہ اس کو یہ اس قرآن کا نور کتنا نظر آتا ہے، حدیث کا نور کتنا نظر آتا ہے. خدا کی قسم ایک ایک حدیث پر جان دے دے گا. قرآن تو قرآن، قرآن تو قرآن ہے ہی، اس میں کیا کہنا ہے، ایک ایک حدیث پر کیسے الفاظ ہیں، اور قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کا ادب، قرآن کے تو مفاہیم کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. قرآن کے مفہوم کو سمجھنا تو کوئی کم حق ہو تو کسی کے بس کی بات نہیں، کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر محدود ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اب یہ جو مہنت جی نے اب آنکھیں بند کر کے کچھ کرنا، تو ان کو کیا لگا کہ باڈی جو ہے سکیز ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ بھینچی جا رہی ہے. تو دیکھا تو مین جی ایسے بیٹھے ہیں، تو فوراً یہ حدیث کیا آئی، خالی اسلام کا لفظ ہے یا الکلام و یعلو ولا یولا، کہ یہ ایسا کلام ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی. میرے دل میں جب یہ حدیث آئی تو ایسا مضبوط نے بشاشت قلب میں، اور میں نے ایسے نظر کر کے روزہ اقدس کا کیا کیا، مراقبہ کیا، گنبد خضرا کا مراقبہ کیا. ابھی میں ایسے ہی تھا تو بڑے بوکھلا گئے اور مجھے کہتے ہو ایسے یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، میں نے کچھ نہیں کرا. آپ جھوٹ بولتے ہو، میں نے کیا جھوٹ بولا، آپ نے کہا میں پیر نہیں ہوں، میں نے کہا نہ اتوار نہ منگل، میں کیسے پیر ہوں، اور جھوٹ بولتے ہو. یعنی اب اس کو سمجھ گیا یہ بھی پیر ہے. اب میں ایسے بیٹھا تھا اس کو کچھ ہوا، اب اس لیے بیٹھا، اب میں کچھ پیر شیر نہیں، نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. نہیں، یہ اس ذات کی طاقت ہے جس ذات کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جس کی طرف ہماری نسبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس مہنت کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بیٹا پوری زندگی ضائع کر دیا، اور اس کے چیلے بڑے غصے ہو رہے تھے، 16 چیلے ساتھ تھے. اب لیکن کرتے کیا، کیونکہ مہندی ہماری مٹھی میں تھے، اور چیلے کیا کرتے. تو پھر آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹا کہ زندگی ضائع کر دی. اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ ایمان اس نے لایا تھا یا نہیں لایا تھا، لیکن ظاہر کرائن ایسے لگتے تھے کہ وہ ایمان لے کر گیا. اب دیکھو یہ ہے اخلاص. ایک شخص پوری زندگی بت پرستی کرے اور آخر میں ایمان نصیب ہو، اور ایک شخص زندگی ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتا ہو، اندر کچھ نہیں ہو، اور خاتمہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہمیشہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ کہ اے اللہ، تو نے تو یہ ہدایت کا راستہ نصیب کیا، لیکن اب اس پر استقامت نصیب فرما، اب اس پر استقامت نصیب فرما. استقامت یعنی ہمیشگی، کانسٹنسی، کنسسٹنسی، ہمیشگی اس پر، اس ایمان پر. یہ ہم سے اب سلب نہ کرنا. اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, اب ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا مت کیجیے. بعد اذ ہدیتنا, جب آپ نے ان کو سیدھا کر دیا یعنی ان کو ہدایت سے نوازا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ اب تم ہمارے قلوب کو, ہمارے دلوں کو قج مت بنائی ہو. اس کے بعد کہ جب تم نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے, تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشر میں سے ہیں, یعنی وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں ہی کیا دی گئی تھی, اور عمروں میں سے, لیکن بہت لرزتے تھے, ترساں رہتے تھے, ڈرتے رہتے تھے. تو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ کو تو بشارت ہے. کہا بشارت تو ہے لیکن اللہ تو غنی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ ایسا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ کسی کے محتاج ہے. تو یہ معاملہ جب اس کا رہتا ہے اللہ کے ساتھ, تو نہ اس میں تکبر آتا ہے. اب یہ محنت غالباً مومن ہو گیا آخر میں, اور 90 سال اس نے بت پرستی کی, اور ایک زبان سے کلمہ پڑھنے والا ایمان سے خالی چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ کافر کو بھی اپنے سے بدتر مت سنو, کہ معلوم نہیں کہ شاید اس کی ہدایت ہو اور مجھے اپنے خاتمے کی خبر نہیں. کفر کو تو برا سمجھو, کافر کو برا مت سمجھو. جسے کہتے ہیں نا ہیٹ دا سن اور دا سنر, گناہ کو برا سمجھو, گنہگار کو برا مت سمجھو. کہ کبھی توبہ کرے گا تو معلوم نہیں کہاں پہنچ جائے گا, اور کافر کو ایمان نصیب ہو جائے گا تو کہاں پہنچ جائے گا. حضرت باعث دبستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت شمس الاولیاء میں سے ہیں. انتقال ہوا, کسی نے کہا حضرت کیا ہوا, اللہ نے مغفرت فرمائی. لیکن ایک عجیب معاملہ دیکھا, حضرت کیا دیکھا, ایک میرا ہمسایا تھا حلوائی, وہ مجھ سے درجے میں آ گئی. اللہ حضرت باعث بستانی, بڑے بڑے اولیاء ان کے درجے کو نہیں پہنچتے. مطلب وہ کیا کرتا, وہ حلوائی کیا کرتا بیچارہ, صرف نے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اور اس کو عیال کثیر تھا. اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, عیال میرے پاس ہے, اپنے اس میں لگا ہوں, اور کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا. لیکن اب اس کہنے میں ایسا اخلاص کہ باعث سے بڑھ گئے. سب معاملہ یہاں کا ہے, ظاہر کا کچھ نہیں. معاملہ کس کا ہے, اخلاص کا ہے. کون کس اخلاص سے کام کرتا ہے, کون کس اخلاص سے نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, کس اخلاص سے دین پر کام کرتا ہے, کس اخلاص سے قرآن کو مانتا ہے, سمجھتا ہے, اس کے ساتھ شروع کرتا ہے نماز کے ساتھ. لیکن ہمارا نہ ہم قرآن ہی کو سمجھ رہے ہیں, نہ نماز کو سمجھ, نہ روزے کو سمجھ رہے ہیں, کسی چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. اگر صرف نماز ہماری صحیح ہوتی تو بس, کچھ اور کچھ نہیں چاہیے. یہ جو نماز کو کیا کہا گیا, اماد و دین, یا کہ یہ نماز جو ہے اسلام اس دین کا ایک ستون ہے, تو یہ نہیں کہ بس نماز ہی ایک چیز ہے بس, اور اسلام میں کچھ نہیں, اس لیے نہیں بتایا گیا. لیکن اگر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی, اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. اگر نماز صحیح ہوئی تو پوری زندگی, جتنے بھی اس کے معاملات معاشرہ, سب صحیح ہو جائے گی اگر اس کی نماز صحیح ہو گئی. اور چونکہ ہماری نماز صحیح نہیں اس لیے کچھ بھی صحیح نہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یعنی یہ قول کسی پر اختتام کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرا جو ان میں گورنر وغیرہ بنائے تھے باقی ملکوں میں, تو ان کو خط لکھا, تو خط میں لکھا کہ دیکھو نماز کی پابندی کرو. کیا کرو؟ نماز کی. ہاں یہ جملہ سمجھو سمجھو اور دل پر لکھو. فرمایا کہ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اور کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا. یعنی جو شخص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے اس سے یہ امید مت رکھو کہ وہ زندگی کا کوئی کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. جو شخص نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے یہ امید کبھی مت لگاؤ. یہ تو بالکل سیدھا ہے سمجھنے کے لیے, بہت سمپل ہے کہ مومن کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم ترین جو پریارٹی ہے ترجیحات میں سے وہ نماز ہے. تو جب پریارٹی نمبر ون ہی کو ضائع کرے گا تو نیچے کے درجے کے پریارٹی کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتا. جب اول درجے کے ساتھ انصاف نہیں کیا نیچے کیا, اس کی بیوی ہو, اس کے بچے ہوں, اس کی نوکری ہو, اس کا پڑھنا ہو, اس کے والدین ہو, اس کی تجارت ہو, اس کا جو بھی ہو کسی کے ساتھ, اس سے کہ یہ کم حق ہو انصاف کرے گا وہاں پر؟ نہیں کر سکے گا. کیونکہ یہ ایسے چیز کے ساتھ جب انصاف نہیں کرے گا تو دوسرے چیزوں کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ تو اگر نماز صحیح ہو گئی, ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے صرف اسی ایک چیز پر بیعت ہو گئے تھے, مجھے نام نہیں یاد ہے, شاید مولانا اسماعیل شہید حضرت سید احمد شہید سے یا مطلب اسی انہیں اسی بزرگوں میں سے ہیں, شاید یہ انہیں کا ہے تو مجھے, لیکن یقین کے ساتھ یاد نہیں ہے کہ مولانا اسماعیل سے یا حضرت سید احمد شہید سے کہ حضرت مجھے نماز سکھائیے, بس اس ایک چیز پر بیعت ہو گئے تھے مجھے نماز سکھائیے. یہ نماز ایسی ہی نہیں ہے, اس کو ایسے نہیں کہا. حدیث میں کہا گیا دو رکعت جو فجر کی سنت کی دو رکعت بہت ہلکی ہوتی ہیں وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے. رکعتین خفیفتین بہت ہلکی دو رکعت, جو فجر کی سنت بہت ہلکی پڑی جاتی ہے اکثر کلیہ الکافر قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں, تو یہ جو خفیف سی دو رکعتیں ہیں پورے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. تو اپنے اپنے گھر جا کر یہ دیکھو کہ ہمارے لیے کون سا ایسا شخص ہے ہم میں سے جو ایسا سمجھتا ہے, کون ایسا سمجھتا ہے کہ دو رکعت نماز اللہ ہمیں بینا کر, ہمارے دلوں کو بینا کر, اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا حدیث کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا اللہ تعالیٰ نصیب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حقیقی نماز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو نصیب کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کریں. یہ متبرک ایام ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی دولت سے قرآن کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے اور ہمارے جملہ دوسرے حاجات کو بھی پورا کرے, ہمیں جملہ پریشانیوں کو دور کرے. واہ السلام.